نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی ابتدائی تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور ان آیات کو ہی عنوان بنا کر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مسلمانوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور ان سے محبت کے کیا تقاضے ہیں, انہی باتوں کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے حاصل مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مخالفین اسلام جہاں ابتدا سے اسلام کے بارے میں مختلف چالیں چلتے رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے, ان کی تزہیق کرنے کے لیے تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں گھڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مشتعل ہوں اور پھر ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو. اور اللہ کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ان کے نبی کے اوپر کوئی حرف آ سکے. انہی خیالات اور انہی حقائق کو سامنے رکھ کر جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن و سنت میں, قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے, تو پہلے تو میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. آپ اگر جائزہ لیں تو اس میں اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی کریں. فی زمانہ اگر ہم اس بات کو کا اطلاق چاہیں تو یہ بات بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس آیت کے مفہوم یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی زندگی کے اندر مختلف معاملات کے بارے میں کچھ طے کریں، کچھ فیصلے کریں، تو ہمارا مسلمان ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں کہ ہمارے نبی اور ہمارے اللہ کا کیا اس میں فرمان ہے، اور پھر اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنے کا بھی یہ مفہوم ہے. اس زمانے میں تو اللہ کے نبی کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور آج اللہ کے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرنے کے سادہ سے معنی یہ نکلیں گے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ کے نبی کا واضح کوئی فرمان موجود ہے، اس فرمان کو نظر انداز کر دیں، اس کو قابل اتنا نہ سمجھیں اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. سورہ احزاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں فرمایا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو. اب اس میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں خود اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان لانے والوں تم بھی ان پہ درود بھیجو. دیکھیں درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ درود اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے اور جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس میں برکت ڈالتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو زیادہ زیادہ بلند کرے. یہ اللہ اور اس کے ملائکہ کے درود بھیجنے کا کے معنی اور مفہوم یہ ہیں. اور پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم بھی آئے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھیجو. اب احادیث کی کتب میں بہت سارے درود مینشن ہیں، مذکور ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک معروف درود جو ہے جو عموماً ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو میں پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہم سب کو یہ یاد بھی ہے، اس کے معنی و مفہوم بھی ہم پہ واضح ہیں. بخاری شریف میں یہ موجود ہے. درود شریف یہ ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی یا اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی، اور تعریف اور بزرگی تیرے لیے ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی یا اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی، تو بزرگ ہے اور آپ اپنی ذات میں محمود ہیں. یعنی آپ اگر اس درود کے مطلب پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے نبی پہ درود بھیجو، اور جو درود ہمیں بتایا گیا ہے تو ہم الٹا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پر رحمت نازل کر، تو ان پر رحمت نازل کر. یعنی مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، اسی طرح جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پہ کی تھی. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقتیں اٹھائیں، جو مصیبتیں اٹھائیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، وہ اس بات کا متقاضی ہیں کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر. اور اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے، اللہ کے ملائکہ شاہد ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک باہم اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. اب آپ کے سامنے درود بھیجنے کی ایک مفہوم سادہ سا آپ کے سامنے آ گیا. اب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان پہ درود بھیجیں، بلکہ جب ہم قرآن پاک کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی ہم سے بہت ہی محبت تھی، بے تحاشا محبت تھی. سورۃ توبہ میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کس قدر ان کو ہم سے محبت ہے، ہمارا نقصان ان پر گراں گزرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاح ہو، ہم خسران سے بچیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ایک اور جگہ ہے کہ تمہارا حال یہ کہ تم گڑھے میں گرے پڑ رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ اب دیکھیے ان دونوں محبتوں کا نتیجہ کیا ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کا نبی ہم سے محبت کرے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سورہ آل عمران میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی پیروی محبت کا تقاضا ہے، پیروی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس ذات مبارک کی پیروی کریں اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور ہر ہر پہلو میں۔ سورہ احزاب میں ہے کہ اصل میں اس وجہ سے ہمیں پیروی کرنی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یعنی ہمارے نبی کی زندگی ہی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بہترین نمونہ ہو سکتا ہے تو انہی کی ذات ہے، تو یقیناً جو بہترین اور چوٹی کا نمونہ ہے اسی کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسی کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اب اگر آپ جائزہ لیں تو نمونہ اللہ کے نبی صرف مسجد جانے آنے کے لیے نہیں تھے، نمونہ اللہ کے نبی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھے، نمونہ اللہ کے نبی صرف قربانی کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ نمونہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ زندگی کے ہر ہر پہلو ہر ہر شعبے میں ہمارا نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مجھے اس وقت ایک بڑی عظیم انگریزی کی نعت یاد آ رہی ہے جو ایک نو مسلمہ بہن نے، سسٹر کمیلا بدر نے کہی تھی، اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ آج کا بھی جو شخص مسلمان ہو رہا ہے اور جو قرآن اور سنت کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات کہی سسٹر کمیلا بدر نے، بڑی عجیب بات کہی اور ایک عجیب تصور ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں اور یہی کوئی ایک دو روز قیام کا ان کا ارادہ ہو اور وہ اچانک آ جائیں تو میں سوچتی ہوں تم کیا کرو گے؟ ہاں یقیناً اپنے گھر کا بہترین کمرہ ان کی خدمت میں پیش کرو گے، کیونکہ مہمان جو اتنا عزت مآب ہے، تم ان کو وہ کھانے پیش کرو گے جو بہت ہی اچھے ہوں گے، تم ہر لمحہ ان کو یقین دلانے کی کوشش کرو گے کہ تم ان کی آمد سے بہت ہی خوش ہو، ان کی مہمان نوازی اور وہ بھی اپنے گھر میں، اس خوشی کا کیا کہنا، اس کا کوئی موازنہ کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نے اس کے پہلے بند میں کہا، لیکن اس کے بعد اس نے رک کے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دور سے تشریف لا رہے ہیں اور تم نے انہیں آتا ہے بعد دیکھ لیا، تو کیا تم اس قابل ہو کہ اپنے دروازے پہ ان کا استقبال کر سکو؟ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے بازو پھیلانے کی سکت ہے تم میں؟ یا بھاگ کے پہلے تمہیں اپنے کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے عزت مآب مہمان کو ٹچ بھی کر جائیں قبل اس کے کہ وہ تمہارے گھر کے اندر آئیں؟ ایسا تو نہیں کہ تمہیں بھاگ کے اپنے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے کچھ رسالے چھپانے پڑیں گے اور ان کی جگہ پہ قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں رکھنی پڑیں گی؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ٹی وی سیٹ کے دائیں بائیں کوئی ایسے کیسٹ رکھے ہوں گے جس میں ایکسیلیٹڈ فلمیں ہوں گی اور تم فوراً، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی ٹی وی سیٹ پہ کوئی فلم چل رہی ہو اور تم انہیں آتا ہوا باہر سے دیکھو، بھاگ کے ٹی وی بند کرو قبل اس کے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ میرا امتی میں سے محبت رکھنے والا کیا کر رہا ہے، فوراً بھاگ کے ریڈیو بھی بند کرو اور ٹی وی بھی بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا، تم کیا ایسی زندگی گزارتے ہو، تمہارا شوق کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگر وہ ایک دو دن تمہارے ساتھ گزاریں تو کیا تمہاری زندگی کے معمولات وہی ہوں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے، یا وہی حرکتیں کرتے رہو گے جو ہمیشہ کرتے تھے؟ کیا تمہارا گھر میں وہی انداز گفتگو ہوگا جو عام طور پہ ہوتا تھا؟ کیا تمہاری زندگی اسی ڈگر پہ چلتی رہے گی جس طرح عام طور پہ چلتی تھی؟ کیا تمہارے اپنے گھر والوں سے مکالمے کا انداز وہی ہوگا جو پہلے تھا، کہ جو ان کو سن کے افسوس ہو کہ یہ طریقہ اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنے کا؟ کیا تمہیں کھانے پر پہلے بھی بسم اللہ یاد تھی جب ان کے سامنے پڑھ رہے ہو، کیا ان کی موجودگی میں نماز کے وقت اچھل کے اٹھو گے تاکہ وہ خوش ہوں؟ اور ماضی میں جس طرح تم کچھ مساجد میں اٹھتے تھے، کیا اس روش میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تم پہلے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے تاکہ تمہارے نبی کو پتہ چلے کہ بڑے باقاعدگی سے تم نماز پڑھتے ہو؟ گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ گنگناتے رہتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ تم کیا وہی گیت گنگناؤ گے، وہی شعر پڑھو گے جو عام طور پہ پڑھتے تھے؟ کیا وہی کتابیں اور ناول جو ہے تمہارے سرحانے پڑھے رہیں گے جو پہلے پڑھے رہتے تھے؟ تاکہ اور ان کو ہٹاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ اس معزز مہمان پہ راز افشا ہو جائے کہ ان کا امتی یہ کرتا ہے. اور کیا جو آج روح کی غذا شمار ہوتی ہے موسیقی اور گانے، کیا ان کی موجودگی میں بھی تمہاری روح کی غذا وہی رہے گی؟ اور پھر وہ عجیب بات کہتی ہے کہ تمہارے ملنے والے دوست، آنے جانے والے، کیا تم ان کے پاس انہیں لے جا کے ملوا سکتے ہو؟ اس قابل ہیں وہ لوگ جہاں تم اکثر جاتے ہو؟ یا دو چار دن کے لیے تم فون کر کے اپنے دوستوں کو کہہ دو گے کہ بھی ذرا فون بھی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فون کی گھنٹی بجے اور پیارے نبی اٹھا لیں اور آگے سے اندازے گفتگو ہی کچھ اور ہو. دوستوں سے کہو گے بس دو ایک دن بھائی فون نہ کرنا. کیا تمہارے دوست اس قابل ہے کہ انہیں ملوا کے تمہیں خوشی محسوس ہو؟ اور اس طرح وہ بات کہتے چلی جاتی ہے، اور آخر میں اس نے بڑی عجیب بات کہی جس سے ہماری پوری کیفیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کہ اب وہ ایک دن کہتے ہیں اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، جانے کا اعلان کریں گے، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ ان کے جانے کے اعلان سے تمہیں رنج ہوگا یا تم ریلیف فیل کرو گے اپنے آپ کو کہ میری زندگی پھر معمول پہ آ جائے گی. اور اس جگہ اس نے آ کے ہماری تمام کیفیت کو رکھ دیا ہے کہ ان کے جانے کے اعلان سے ہم خوش ہوں گے یا ہمیں غم ہوگا اور ہم پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے. تو میرے دوستو، اس چھوٹی سی نظم کے اندر ہماری آج کی کیفیت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوے محبت کے، ہمارے درود و سلام سب کی تصویر آ جاتی ہے. اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک شیوا رہا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا، دہلی کی جامع مسجد ہے، اس کی سیڑھیوں پہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کچھ وزٹر آ رہے ہیں، مسجد کے وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں کچھ عیسائی اور نصرانی بھی ہیں. ایک عیسائی کا پس جو ہے سیڑھیوں پہ گر جاتا ہے، بٹوا گر جاتا ہے. وہ فقیر دیکھ لیتا ہے، مسلمان فقیر ہوتا ہے، اس عیسائی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بٹوا گر گیا. وہ فوراً بٹوا اٹھاتا ہے اور بھاگا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو بٹوا پکڑا دیتا ہے. تو وہ عیسائی فوراً بٹوا کھول کے دیکھتا ہے کہ اس میں پیسے تو پورے ہیں، تو اس کو یقین آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ پیسے پورے ہیں. بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تم تو یہاں پیسے مانگنے کے لیے بیٹھے تھے، تم نے اس میں سے کچھ نکالا نہیں؟ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ عیسائی ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ کل قیامت کے دن میرے نبی کو تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. دیکھا آپ نے ایک محبت کا اسلوب کہ میرے نبی کو تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، بڑی محترم متبرک کیفیت ہے. اسی کیفیت کو ہم نے اپنی عملی زندگی کے ہر ہر پہلو میں ڈھالنا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک عام آدمی کا، ایک ان پڑھ کا ایک واقعہ اور اس کی کیفیت سنائی. اب اس کے بالمقابل میں ایک بڑے مفکر اسلام، عالم دین، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری مراد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ہے. آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں، ان کی ایک فارسی کی نظم ہے اسرار خودی میں، اور اس میں اپنے بچپن کا واقعہ وہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے بچپن کا دور تھا، ابھی جوانی کی حدیں ابتدا ہوئی تھی. اسی زمانے میں ہی ہوا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک فقیر آ گیا اور دروازے پہ ڈٹ گیا، ٹلنے میں آتا ہی نہیں تھا. تو اقبال کہتے ہیں اس نظم میں کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے آ کے اسے دھتکارا اور غصے سے اس کو ایک لاٹھی مار دی. جب میں نے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی اس کے سر پہ لگی، وہ اتنی زور سے لگی کہ جو کچھ وہ مانگ کے لایا تھا اس کی جھولی سے نیچے گر گیا. اور پھر وہ خود ہی کہتے ہیں اپنے اشعار میں کہ جوانی میں انسان کی عقل صحیح طور پہ کام نہیں کرتی اور غلط صحیح کا امتیاز نہیں کرتا وہ. اور وہ اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میری اس بد مزاجی کو دیکھ کر میرے والد سخت آزردہ خاطر ہوئے، ان کا سرخ و سفید چہرہ افسردہ ہو گیا، ان کے ہونٹوں سے ایک جگر سوز آہ نکلی اور ان کا دل غم کے باعث سینے میں تڑپنے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب پلکوں سے نیچے چھلک پڑے۔ ان کو اتنا غمناک دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا، میرا غافل دل میرے سینے میں لرزنے لگا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا ذرا خیال تو کرو، کل قیامت کے دن جب خیر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت آپ کے گرد جمع ہوگی، ان میں آپ کی روشن ملت کے غازی بھی ہوں گے، آپ کی دلکش شریعت کے فقہا بھی ہوں گے، ان میں وہ عالی وقار شہید بھی ہوں گے جو ملت کی فضا میں ستاروں کی طرح روشن ہیں، ان میں عابد اور زاہد لوگ بھی ہوں گے، عاشقان الہی بھی ہوں گے، عالمان دین بھی ہوں گے، اور وہ گناہگار بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو چکے ہوں گے۔ پھر اس عالی وقار محفل میں یہ فقیر آ کر اپنی فریاد بلند کرے گا اور تیرے اس ظلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شکایت کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ اللہ نے ایک مسلمان نوجوان تیرے سپرد کیا تھا، تو اسے خلق محمدی سے بہرابر نہ کر سکا، کیا تجھ سے یہ آسان سا کام بھی نہ ہو سکا کہ مٹی کے ایک تودے کو جو کہ تیرے سپرد کیا گیا تھا انسان بنا دیتا؟ اے وہ کہ نیک اعمال نہ ہونے کے باعث تیرا پل صراط سے گزرنا مشکل ہوگا، مجھے بتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے مجمع میں مجھ سے یہ سوال فرمائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے بیٹے، قیامت کے دن اس خیر البشر کی امت کے اس اجتماع کا تصور کر، پھر میری اس سفید داڑھی کو دیکھ، خیال کر کہ تیری اس ناروا حرکت کے باعث اس وقت میرا کیا حال ہوگا اور کس طرح مجھ پر امید و بیم کا لرزہ داری ہوگا۔ اے بیٹے، اپنے باپ پر ظلم مت کر، اپنے آقا و مولا کے سامنے میری رسوائی کا سامان نہ کر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک پڑھے لکھے فرد کے کیا جذبات اور ایک ان پڑھ کے کیا جذبات، یہ سب کے سب ہمارے یعنی ایک ملت کا اثاثہ ہے، اللہ کے نبی سے ہماری جو محبت ہے اس کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبر نے یہ واقعہ شائع کیا انوکھا مسافر کے نام سے، اور ادارے نے اس پہ ایک نوٹ لکھا کہ یہ واقعہ ہماری معلومات کے مطابق درست ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور یہ بھی یعنی پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے کہ لاہور کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پر ایک مہمان آ کے ٹھہرتا ہے، مسافر ہے، پہلے زمانے میں مسجدوں میں لوگ ٹھہر جایا کرتے تھے، رات کا وقت ہے، ایک شخص نے ایک مسافر کو دیکھا، اس نے سوچا کہ لائیے میں انہیں کچھ کھانا وانا پیش کر دیتا ہوں، وہ اپنے گھر گئے اور کھانا لے کے آ گئے کچھ ان کے لیے۔ تو کھانا جب انہوں نے اس مسافر کو پیش کیا تو اس مسافر نے کہا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ پرہیزی کھانا کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے میزبان نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے جو آپ کو پرہیز ہے اس قسم کا کھانا میں لا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بس رہنے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ میں وہی چیز کھاؤں گا جس کے بارے میں مجھے اطمینان ہو کہ یہ حلال کی ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ میری کمائی میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔ جب گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ وہ کچھ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ کہیں سود کا لین دین اس میں ہے۔ تو اس میں اس مسافر نے کہا کہ بھائی آپ مجبور ہوں گے، لیکن میں مجھے کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے، تو آپ معذرت چاہتا ہوں۔ تو ان صاحب پہ بڑا اثر ہوا، انہوں نے کھانا اٹھایا اور نکل گیا اور ایک اور صاحب کو بھیجا جو ان کے خیال میں ذرا ایسا یعنی ان کا پیشہ تھا کہ جس کے اندر امکانات کم تھے، وہ صاحب کھانا لے کے پہنچے۔ پھر ان مسافر نے ان سے کچھ بات کی، باتوں باتوں میں پتا چلا کہ ان کے بھی کاروبار میں اور لین دین میں کہیں خلاف اسلام کچھ باتیں آتی ہیں، ان سے بھی معذرت کر لی۔ خیر وہ قصہ لمبا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہمارے محلے میں آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا کھانا کھائے جس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ یقیناً ان کو کھانا وانا کا پیش کریں گے اور یہ کھا لیں گے۔ مولوی صاحب سے جا کے انہوں نے بات کی اور کہ ایسا سا واقعہ ہے۔ تو مولوی صاحب وہاں پہنچے کھانا لے کے، تو پھر گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مولوی صاحب کے پاس کافی جائیداد وغیرہ تھی اور کچھ جائیداد ایسی بھی تھی جو انہوں نے اپنے بہنوں کی جائیداد ناجائز طور پہ اپنے پاس رکھی بھی تھی، تو اس پر اس مسافر نے معذرت کر لی. اب صورتحال یہ ہے کہ بستی کے تقریباً تمام اہم لوگ مسجد میں جمع ہیں، اور ایک شخص کی آمدنی بھی ایسی ہے کہ جو حلال کی نہیں ہے، اور وہ سب کے سب شرمندہ ہیں، اور سب کے سب اس مسافر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت شرمندہ ہیں کہ اس پوری بستی میں اتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاپلیوا رہتے ہیں اور کسی ایک کی آمدنی بھی حلال کی نہیں ہے. ہم آج آپ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہم پہ رحم کیجئے اور کرم کیجئے، کچھ کھا لیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دن سے ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں. اور اس کے بعد پھر اس مسافر نے کچھ نوش کیا، اور پھر صبح ہوتے ہوتے تک وہ مسافر وہاں سے روانہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے قصے میں ہمارے اپنے جو معاملات ہیں، ایک بستی پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کی، اور اس کا حال یہ ہے. اب انفرادی زندگی میں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو بڑی عظیمت کی راہ گزار رہے ہیں، عظیمت کے معاملات ہیں، اور تمام کوششیں کر کے وہ ایک بہترین عملی مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم تمام مسلمان معاشروں کو دیکھتے ہیں، تو مسلمان معاشروں پر ہمیں اسلام کی، دین کی، اللہ کے نبی کے عمل کی کوئی چھاپ نظر نہیں آتی، اس ریاست کی کوئی چھاپ نظر نہیں آتی جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. آج جو واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں مسلمانوں کی تصدیق کے، اور یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے تصدیق آمیز کارٹون بنانے کے، تو وہ اس بات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان انتہائی کمزور ہیں، اور اس وجہ سے کمزور ہیں کہ جب ہم سب سمجھتے جانتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اسلام کے اوپر استوار کریں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک وطن بر صغیر میں عطا فرمایا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وطن ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا عزم یہ تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے بعد اس کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، وہاں اسلام کا نظام نافذ کریں گے. لیکن نصف صدی سے اوپر گزر گیا، ابھی تک ہم اس طرف پیش قدمی نہیں کر سکے. بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے بہت سے دانشوروں نے مختلف قسم کی بحثیں چھیڑ دیں، یہی بحث چھیڑ دی کہ مسلمانوں نے یہ ملک اسلام کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اور بلکہ اس وجہ سے بنایا تھا کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا تھا، اور اس قسم کے مختلف معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ٹی وی ڈسکشنز کے اندر، اخبارات کے مضامین کے حوالے سے آئے، اور ایک عام آدمی کنفیوز ہو کے رہ گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کے حوالے سے جو ایک بین الاقوامی صورتحال ڈنمارک میں بننے والے کارٹونوں کے حوالے سے سامنے آئی، تو اس سے ہم نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ ہمارے، اگر ہم اپنے وطن کو ہی لیں، تو وہاں کا کیا کوئی مذہبی طبقہ، کیا کوئی سیاستدان، یا کوئی ملٹری کا، یا کوئی صحافی، سب کے سب جو ہیں اس واقعے کے اوپر غم و اندوہ کا شکار ہیں، اور سب کے سب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ سب کے اندر کہیں نہ کہیں دین اسلام چھپا ہوا ہے، اور وہ اب اس واقعے کے حوالے سے وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. ہاں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے حوالے سے ہر شخص دکھی ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو عام طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عام زندگی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب اور دین کوئی اور چیز ہے اور دنیا کوئی اور چیز ہے. دنیا کا کام چلانا مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا کام ہے، اور سیاست تو کچھ ہیر پھیر کرنے والوں کا کام ہے، یعنی ان لوگوں کا کام ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، منافقت کے اندر بڑے تیز ہوں، ان کے کال آف فیل میں تضاد ہو، اور وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہوں، کیونکہ وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد پیسہ حاصل کر لیں گے جائز ناجائز طریقے سے. عوام اگرچہ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں، مگر منتخبی اسی قسم کے لوگوں کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹا ہوا ہے. ہمارے کردار میں یہ دوئی بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ امر طے ہو گیا ہے کہ حکمرانوں کو دینی اور اخلاقی معیار کے لحاظ سے تولنا درست نہیں ہے. حکمران طبقے کے لیے بر بنائے ضرورت ناجائز باتیں بھی جائز ہیں. یعنی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں بھی قانون ضرورت کے تحت بعض فیصلے جو ہیں وہ کر دیتی ہیں، یعنی بعض غلط اقدامات کی یعنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہیں. اور عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ظلم کے بغیر نہیں چل سکتی. حکمرانوں کی غلطیوں کے لیے جواز تلاش کیے جاتے، اور ان کو صحیح ثابت کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا کرنا تو ان کے لیے ناگزیر تھا اور ایسا وہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا. اور ہمارے اہل دانش اور بڑے بڑے یعنی مفکر بھی اس میں چپ ساتھ لیتے ہیں. یعنی حکمرانوں کا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ مالی خزانے کو جس طرح چاہیں ملک کے خزانے کو استعمال کریں. اگر وہ لوگوں پہ بخشش کرتے ہیں ملک کے خزانے سے تو سمجھا جاتا ہے وہ بڑے سخی ہیں، حالانکہ وہ اپنی جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اگر قوم کسی وقت سے قوم سے چندے کی اپیل ہوں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ عوام تو اس میں چندہ دیں گے، لیکن حکمرانوں کا فرض نہیں ہوتا کہ اس میں چندہ دیں. ہم اپنے ملک میں چلنے والی مختلف جو مہمیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، قرض اتارو ملک سوارو، اس میں عوام نے تو بہت کچھ دیا لیکن حکمرانوں کا کوئی ذکر نہیں آیا. ابھی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی اور دونوں لوگوں نے دل کھول کے بھی دیا، لیکن اہل اقتدار نے کیا دیا، کہاں دیا، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی بات سامنے نہیں آتی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ عوام الناس تو بیچارے اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن حکمرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کو اس میں کوئی یعنی قومی جو چندے ہوتے ہیں، اپیلیں آتی ہیں، اس میں وہ کچھ خرچ کرنا ان کا فرض نہیں ہے. اب ہم اس موجودہ حالات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے طور پر تمام افراد کی کیفیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس موقع کی مناسبت سے ایک سوال ضرور ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے، اپنی سیاسی جماعتوں سے، اپنے اہل دانش اور اہل فکر سے. وہ سوال یہ ہے اپنی عملی زندگی کے بارے میں. دیکھیے، اگر میں صرف سیاست کی بات کروں تو ہمارے ہاں دو قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک وہ سیاسی جماعتیں جو دینی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں، ایک وہ سیاسی جماعتیں جو دینی نہیں کہلاتی ہیں، وہ بھی سیاسی جماعتیں، میں انہیں غیر دینی جماعتیں نہیں کہتا، لیکن یہ ایک جو ہے واضح طور پہ دینی کہلاتی ہیں اور ایک دوسری قسم کی سیاسی جماعتیں. جب ہم دینی سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تر علماء کرام، دیندار طبقہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نفاذ اسلام ہو، اسلامی شریعت کو نافذ کیا جائے. جو دوسری جماعتیں ہیں ان میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے جو پروگرامات ہیں ان میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی نفاذ چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. ہاں، کہیں تھوڑی بہت باتیں اسلام کے حوالے سے آ جاتی ہیں، اسلام کے جز کی حیثیت سے لے لیتے ہیں. اب بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک ملک دین کے نام پہ بنا ہے تو وہاں ایسے لوگ کیسے آ گئے، کہاں سے آ گئے، کیسے پیدا ہو گئے کہ جن کی زندگی کا مقصد دین کی سے بلندی نہ ہو. میں سوال یہ کرتا ہوں، ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا بہانہ بنائیں گے کہ ہم نے نفاذ اسلام کی کیوں کوشش نہیں کی، اس سے ہمیں کیوں سروکار نہیں ہے، کیا بتائیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیوں اس بات پہ غور نہیں کی. دیکھیے، جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طریقے سے دین کے تابع آ جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، آج بھی اگر کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے اسلامی دنیا کے اندر تو کیا کیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. کسی ملک میں پیدا ہو مسلمان بچہ، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں اس ملک کا قومی ترانہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ایک الگ شخصیت کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاتا. پہلا میسج اس کان میں جاتا ہے کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، یعنی تم سب سے پہلے مسلمان ہو اور اس کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو، سب سے پہلے مسلمان ہو، اس کے بعد تمہاری اور کیفیتیں جو ہیں وہ آئیں گی سامنے. یعنی اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں یہ بات ہمارے سامنے جو پہلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور وطن کے اعتبار سے بڑا اچھا اقبال نے کہا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یہ پہلا جو پیغام ہمارے کان میں جاتا ہے تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم جس سرزمین پہ آئے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی سرزمین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہی کا بول بالا وہاں ہوگا. اب آگے چلیے، زندگی کے لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں، انسان بڑا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، تو مسلمان معاشرے میں نکاح بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھی جاتی ہے، کوئی مسلمان بغیر نماز جنازہ کے عام حالات میں دفن نہیں کیا جاتا. کان کی اذان اور نماز جنازہ کے درمیان جتنی زندگی گزرتی ہے وہ کسی اور قانون کے تحت گزرتی ہے، سردی، گرمی، برسات، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیں اختیار دے دیا وہاں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر جاتے ہیں. آج بھی دن و رات کا آنا جانا, سردی گرمی موسم, سردی گرمی کا موسم, بہار و خزاں کا موسم, سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس حد تک دیندار ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اس کے احکامات سے بے خبر ہیں, بلکہ اس کے احکامات کو جاننے کی کوئی تڑپ ان میں نہیں ہے. سو یہ ہمارا حال ہے. تو میرے دوستو, اگر ہم اس طرف پلٹیں کہ ہماری عملی زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی نے کن بنیادوں پہ دنیا کی زندگی کو استوار کیا, وہ اس کے بنیادی اصول کیا تھے, اور جب ہم اس پہ غور کریں گے, اسے اپنی زندگی میں لائیں گے, تو اسی طرح ہم صحیح معنوں میں ناموس رسالت کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو کتابوں کے مطالعے سے سامنے باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے تین بنیادی اصول ہمیں دیے. پہلا اصول توحید. عجیب بات ہے, آپ کہیں گے کہ توحید سیاست کا اصول؟ یہ توحید تو ایسا عنوان ہے جس پہ تو مسجد میں گفتگو ہونی چاہیے, مذہبی لوگوں کی بات ہے, سیاستدانوں سے اس کا کیا سروکار ہے؟ اس پہ مدرسے میں ہونی چاہیے گفتگو. لیکن یہ آپ سیاست پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید کا پہلا اصول سیاست ہے. نہیں دوستو, اگر ہم غور کریں تو یہ سیاست کے میدان ہی کا ایک ایشو ہے. توحید کے کیا معنی؟ اللہ کو ایک ماننا کہ وہ ہمارا رب ہے, نہ صرف ہمارا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے, پوری کائنات میں اس کی فرما روائی جاری ہے, وہی حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے, اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرنی ہے. اس لیے اپنے اختیارات کے حدود و تعین کا کام کرنا, تعین کرنا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کام ہے. کہ وہ حقوق اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا اپنے نبیوں کے توسط سے کہ ہمارے اپنے اختیارات اور حدود کا تعین. دنیا اسی حوالے سے ہمارے سپرد کی گئی ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا, کہ دیکھیں تمہیں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہ چیز جو ہے, یہ توحید کا میسج جو ہے, انسان کی حاکمیت کی نفی کرتا ہے. ایک فرد ہو, ایک خاندان ہو, ایک طبقہ ہو, یا ایک گروہ ہو, یا پوری قوم ہو, یا پوری دنیا کے انسان ہو, حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے. سب انسان اس کے سامنے برابر کے ہیں, کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, اگر ہے تو صرف تقوی کے اعتبار سے. جو دوسرا جو اصول اللہ کے نبی نے سیاست کا دیا وہ یہ ہے, دوسرا اصول جو ہے دین کا, جو دوسرا اصول ہے سیاست کا وہ ہے رسالت. آپ پھر کہیں گے کہ رسالت کا سیاست سے کیا تعلق, یہ تو ایک مذہبی عنوان ہے, اس پہ تو کسی مسجد میں یا مدرسے میں گفتگو ہونی چاہیے. میرے دوستو, ایسی بات نہیں ہے. جب ہم توحید کو پہلا اصول مان لیتے ہیں تو پھر رسالت جو ہے وہ خود بخود آتا ہے, رسالت کا اصول خود بخود آتا ہے. یعنی یہ بتائے گا کون کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے, وہ کون سا قانون ہے جو اللہ نے بھیجا ہے, یہ بتانا جو ہے یہ رسالت کا فریضہ ہے. رسالت وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا قانون پیش کیا ہے. تو اب اگر آپ رک کے جائزہ لیں کہ رسالت کیا چیز ہے, رسالت جو ہے وہ کتاب اور سنت کا مجموعہ ہے, اور انہی دونوں کا نام شریعت ہے. یعنی شریعت وہ قانون ہے جس پر اسلامی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی منشا کے مطابق انہوں نے ایک نظام زندگی بنا کر اس کو چلا کر نمونہ پیش کر دیا ہمارے سامنے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جو شریعت ہے, اسلامی دستور جو ہے حکومت کا, اس کی بنیاد شریعت ہے. سیاست کا تیسرا اصول, خلافت ہے. آپ پھر کہیں گے کہ یہ خلافت مذہبی عنوان ہے, مگر میرے دوستو ذرا ٹرکی اور غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفۃ فی الارض بنایا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نائب ہے, وہ اس کی مرضی کے مطابق زمین کا انتظام چلاتا ہے. یعنی کوئی, اگر آپ کہیں کہ خلیفہ کون ہے, کوئی ایک شخص, کوئی ایک خاندان, کوئی ایک طبقہ نہیں, بلکہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور خلافت کے منصب فائز ہیں. اس حوالے سے سب کے حقوق برابر ہیں. جس طرح ہوا اور پانی پر سب کا حق ہے, اسی طرح سیاست میں بھی سب کا حق ہے, اس طرح اقتدار میں بھی سب کا حق ہے, سب کے حقوق برابر ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور تم سب آدم کی اولاد ہو, اور یہ برابر کا ایک گلوبل تصور ہے. یعنی یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے. کسی فرد کو کسی دوسرے فرد پہ کوئی ترجیح نہیں, ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو حکومت بنے گی وہ سب کے مشورے سے چلے گی. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے ایک مکمل جمہوریت ہے. اب ذرا فرق سامنے رکھیے. ایک مغرب کا جمہوری نظریہ ہے, یعنی وہاں کیا کہ جمہور کی حاکمیت, یعنی انسانوں کی حاکمیت, یعنی انسان جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے. انسان اگر چاہیں گے کہ مرد مرد سے شادی کرے, عورت عورت سے شادی کرے, تو انسانوں کی پارلیمنٹ فیصلہ کر دے گی اور یہ غیر فطری فیصلہ ہو جائے گا, جس طرح مغرب کی بڑی بڑی جمہوریتیں جو ہے آج اس چیز کو الاپ رہی ہیں. لیکن اسلام کا جو نظریہ جمہوریت ہے وہ جمہور کی خلافت ہے, حاکمیت نہیں ہے, جمہور کی خلافت. مغرب میں حکومت کا کام جمہور کی منشا پورا کرنا, یعنی انسان کی منشا جو چاہے کرنا چاہتا ہے, اچھا برا. اگر ایک جگہ بستی کے تمام انسان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ڈاکے مارنے ہیں, ہمیں چوریاں کرنی ہیں, یہاں پہ زنا کی اجازت ہونی چاہیے, مرد کو مرد پہ شادی, تو اگر وہ پارلیمنٹ فیصلہ کر دے گی تو قانون بن جائے گا. لیکن نہیں, یہ انسان, یہ اللہ کے قانون کے خلاف جا رہا ہے. اسلام میں حکومت اور جمہور کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنا. مغرب میں حکومت کا کام جمہور کی منشا پورا کرنا, اور اسلام میں حکومت اور جمہور کا کام اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کا پورا کرنا ہے. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی وقت کچھ اسلامی ریاستیں قائم ہوں گی تو ان سب کے درمیان شہریت کا رشتہ جو ہوگا مشترک ہوگا. اور یہ بات بھی آپ اپنے سامنے رکھیے کہ فرض کیجئے کوئی اسلامی ریاست قائم ہے اور ہمیں پتہ چلے کسی غیر مسلم ریاست میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے, تو یہ ریاست کبھی اپنے شہریوں کو اجازت نہیں رہے گی کہ اس کی حدود کے اندر رہنے والے غیر مسلموں پہ ظلم ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جناب بڑے چیمپئن بنتے ہیں, عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 1400 سال قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا, موٹی موٹی باتیں اس کی. اے لوگوں, تم عورتوں کے بارے میں تم عورتوں کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی, کہا کہ اسے سلوک کرو. لہذا اس کے مطابق ہمیں اپنے ملک میں قانون سازی کرنی چاہیے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. دوسرا موٹی سی بات جو ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں ملتی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم میں اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم میں سزا نہیں پائے گا, یعنی جو مجرم ہوگا وہی سزا پائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جرم کوئی کرتا ہے اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر سب سے بڑھ کے بات کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو انسانیت کی نظر میں سب برابر ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آپ کی نبوت کا ثبوت مانگا, اور ساتھ یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عصا اور ید بیضا دیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا کر دیتے تھے, کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے, آپ بتائیے آپ کیا لائے, آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو آپ نے ان کی بات سن کے توقف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ لوگوں کی جو گفتگو تھی وہ سنتے تھے, لوگوں کو بات کہنے کا موقع دیتے تھے, اس کے بعد اپنی بات کہتے تھے. لوگوں کی بات سن کر, یعنی اب اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ سننے کے لیے ہمیں زیادہ آرگن دیے ہیں, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں, زیادہ سنیں اور غور کریں اور پھر کم بولیں. اور ایک اصول ہم کہتے ہیں, پہلے تولو پھر بولو. تو اللہ کے نبی لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بات سنی, اور اس کے بعد اس واقعے میں آتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت کی, انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی آپ نے آخر آیت تک تلاوت کی اور اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پہ پوری کائنات کو پیش کیا. یہ دائمی معجزہ ہے, یعنی کائنات ایک سوال ہے, کائنات کا جواب پیغمبری ہے. میرے دوستو, اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں دینی تعلیمات کے مطالب یہ نکلتے ہیں کہ سیاست جو اللہ کے نبی کی ذات میں آئی وہ یہ تھی کہ سیاست کے معنی اصلاح کرنا اور سنوارنا, یا کسی چیز کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ دان ابن خلدون نے کہا تھا کہ سیاست اور حکومت مخلوق کی نگہداشت اور ان کے مفاد کی کفایت اور ضمانت کا نام ہے. یہ سیاست خدا کی نیابت ہے اور اس کے بندوں پر اس کے احکام نافذ کرنے کا نام ہے. بڑے مشہور فلسفی ارسطو گزرے ہیں, ان کی کتاب پالیٹکس اب بھی دنیا کی تمام یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا حل دیا کہ انسان مل جل کر کس طرح رہ سکتے ہیں, اگر آپ جائزہ لیں تو اسلام کی پوری تعلیمات یہی ہیں. اور اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر سفر جیسی عارضی مدت ہو تو بھی لوگ مل جل کے رہیں, اگر دو آدمی سفر کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو اپنے کو ایک امیر بنا لیں. اسلام اس قدر ملنے جلنے اور تنظیم کا قائل ہے. اور پھر اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ باہم کام جو ہیں مشورے سے ہوں, وشاورہم فی الامر, اپنی زندگی کے معاملات جو مشورے سے چلائیں. یعنی مشورہ اسلامی زندگی کی جان ہے اور مشورہ جمہوریت کی جان ہے. میں ایک دو مثالیں مشورے کی پیش کرتا ہوں تاریخی اعتبار سے. یہ اذان ہمارے یہاں دی جاتی ہے اسلام میں. اگر آپ اذان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو جب مدنی دور کا آغاز ہوا, مسجد بنی, تو خیال ہوا کہ لوگوں کو جب مسجد نماز کا وقت ہوا ہے تو کیسے بلایا جائے. تو لوگوں نے کہا جس طرح نصارہ ناقوس بجاتے ہیں اس طرح کیا جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ ایک شخص کا تعین کیا جائے جو لوگوں کو پکارے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تقرر ہوا, وہ نماز کے وقت بلند آواز سے کہتے تھے کہ نماز تیار ہے, لوگوں آ جاؤ. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زید نے خواب میں اذان کے یہ الفاظ سنے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے. ان الفاظ کو پسند کیا گیا, حضرت بلال نے انہی الفاظ میں اذان دی اور وہ آج تک جاری ہیں. اور یہ مشورے کی بنیاد پر یہ بات جاری ساری ہوئی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے موقع پہ آپ نے ایک شورا کا انعقاد کیا, احد کے موقع پہ شورا کا انعقاد کیا, اور جتنے اہم معاملات آتے ہیں ان کے موقع پہ آپ شورا کا انعقاد کرتے تھے. اور ایک بڑی مشہور یعنی روایت ہے, اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمارے درمیان کوئی واقعہ پیش آ جائے جس کے بارے میں نہ کوئی امر ہو نہ کوئی نہیں, تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس بارے میں عبادت گزار اور دیانتدار اور ماہرین شریعت سے مشورہ کر لیا کرو, انفرادی رائے قائم نہ کرو. آج اگر ہمارے یہاں اسمبلیوں کے لیے ایک معیار بنتا ہے کہ لوگ میٹرک پاس ہوں یا انٹر پاس ہوں یا بی اے پاس ہوں, تو اسلامی ریاست میں معیار شورا کا یا اسمبلی کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں, وہ لوگ جو دین کا فہم رکھتے ہوں, وہی اہل ہیں. اس بات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر بی اے کی اور ایم اے کی شرط لگ سکتی ہے تو اللہ کے دین کی شرط بھی لگ سکتی ہے. ترمذی شریف میں ایک عائشہ فرماتی تھی کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہو. اب آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی کردار کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں مکہ مکرمہ میں آپ 13 سال آپ رہے, 13 سال میں ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان, 100 سے 100 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہوئے ان تبلیغ کے نتیجے میں. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور اسلامی نظام نافذ ہو گیا, ریاست کی برکتیں لوگ دیکھنے لگے, تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوتی ہے اور 313 افراد میدان جنگ میں آ جاتے ہیں. یعنی 13 سال میں 100 اور 2 ہجری میں 313. غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوتی ہے, دیکھتے ہیں میدان جنگ میں 700 افراد آ گئے. غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں 1000 آ گئے. غزوہ خیبر جو 6 اور 7 ہجری کے لگ بھگ ہوتی ہے تو 1600 آ گئے. اور موتا کی جنگ میں 3000. اور حجت الوداع جو 10 سال بعد ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیں جب اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے تو اسلام کی دعوت جو پھیلتی ہے لوگ قبول کرتے ہیں, اور کس قدر تیزی سے کہ 13 سال میں خود اللہ کے نبی کی موجودگی میں 100 کے قریب لوگ ملتے ہیں, اور 10 سال میں جب اللہ کے نبی کی اسلامی ریاست قائم کر دیتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے, لوگ کہتے ہیں اسلام میں اسلام اور خونریزی کو ملاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ 23 سالہ دور میں جتنے غزوات ہوئے اس کے اندر ٹوٹل جو لوگ مارے گئے وہ 1277 کی فگر آتی ہے. اس ان 1277 میں 259 جو تھے مسلمان شہید ہوئے اور 1018 غیر مسلم. اتنی کم خونریزی پہ اتنا بڑا انقلاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور دنیا اسے دیکھتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فاتح ہیں نہ ان کا تخت ہے نہ تاج ہے نہ محل ہے, بلکہ اللہ کے حضور عز و نیاز ہے. اپنے خاندان پہ وہ چیزیں حرام جو عام مسلمانوں کے لیے جائز, اپنی گھر والوں کو وہ زیور پہننے سے بھی روک دیا, اپنا سب کچھ لٹا دیا, ان کے قریبی دوستوں نے بھی لٹا دیا. حضرت ابو بکر ایک موقع پہ گھر کا پورا سامان لے آئے, حضرت عمر آدھا سامان لے آئے. تو میرے دوستو, کیوں نہ ہم اس نبی سے محبت کریں, کیوں نہ اس نبی کے ہم گن گائیں. اب میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں جو کہ ہمارے ہاں بڑے کلاسیکل نعت کے اشعار موجود ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں, جو لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ اس میں کیا کیفیت ہے. بڑی مشہور شادی کی ہے, بلغل الاب کمال ہی, ان کے کمال نے ان کو بلندیوں میں پہنچا دیا. کشفت و جاب جمال ہی, ساری دنیا میں آپ کا جمال نمایاں ہے. حسنت جمی و خصال ہی, اور آپ کی تمام ہی خسرت پسندیدہ ہے, احسن ہے. یہ 3 مصرے وہ کہتے, چوتھا مصرا آ نہیں رہا تھا. تو جب سوئے تو روایت مشہور ہے کہ خواب میں انہیں یہ آیا کہ چوتھا مصرا آیا, صلو علیہ وآلہ. بلغل الاب کمال ہی کشفت و جاب جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ و آلہ. پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بڑا مشہور قطعہ ہے منقبت کا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے حسن رکھنے والے اور ایک انسانیت کے سردار, من وجہ کل منیر و لقد نور القمر, آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند بھی منور ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی ثناء کا حق ادا ہو سکے, بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو میرے دوستو, ہمیں اپنے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی برگزیدہ شخصیت اور نبی عطا فرمائے ہیں, اور ہم نے ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے. نتیجتاً ہم بھی دنیا میں ذلیل خوار ہیں, اور نتیجتاً ان کے ناموس پہ بھی حرف اگر کوئی لا رہی ہے دنیا, تو اس کے بھی ذمہ دار ہمیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں, اور اللہ کے نبی کی خاطر اپنی مطلب ہے جان قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اور میں ان سلام کے الفاظ سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی, سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. سلام اے صاحب خلق عظیم, انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال ربانی, تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ.